السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ہالینڈ کے شہر اترخت میں پولیس نے بتایا ہے کہ رہائشی علاقے کی ایک ٹرام میں شوٹنگ کے واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. اور نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد ملک میں اسلحے سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی جا رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام 50 افراد کی میتیں بدھ تک ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ ان کی اسلامی طریقے سے تدفین کی جا سکے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 22 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے. بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان پیر کو ایک مختصر جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے اور 4 دوسرے فوجی زخمی ہوئے ہیں. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق گزشتہ مہینے بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی محاذ آرائی سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور اپنے تمام ہمسایہ ممالک بشمول بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی ہے. پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان چین کے 3 روزہ دورے کے دوران پیر کو بیجنگ میں سامنے آیا ہے. اور پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر پارلیمانی قیادت سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسری خبروں میں, جنوب مشرقی افریقہ میں گرد و بار کے ایک طوفان میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں. اور انڈونیشیا میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو رچرڈسن کا کہنا ہے کہ سال 2019 کے دوران پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی آئی سی سی کی ترجیحات میں شامل ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. ہالینڈ کے شہر اترخت میں پولیس نے بتایا ہے کہ رہائشی علاقے کی ایک ٹرام میں شوٹنگ کے واقعے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. اور ڈچ پولیس ایک ترک نژاد شخص کو تلاش کر رہی ہے جو اس شوٹنگ میں ملوث بیان کیا جاتا ہے. ڈچ قومی دہشت گردوں سے نمٹنے والے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ٹرام کا یہ واقعہ شہر میں ہونے والی متعدد فائرنگز میں سے ایک ہے. پولیس نے بتایا ہے کہ متعدد امدادی ہیلی کاپٹر جائے حادثہ پر بھیج دیے گئے ہیں تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال ہو سکے, اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے سے دور رہیں تاکہ زخمیوں تک پہنچنے میں آسانی ہو. پولیس کے ترجمان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے اقدام سمیت تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کرائسٹ چرچ کے واقعے کے بعد ملک میں اسلحے سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی جائیں گی. پیر کو کابینہ کے اجلاس میں اسلحے سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی منظوری دے دی گئی, اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں ہونے والے مہلک حملے میں 50 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈرا آرڈرن نے کہا کہ کابینہ کے آئندہ پیر کو ہونے والے اجلاس سے پہلے ذرائع ابلاغ اور عوام کو ان فیصلوں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تمام 50 افراد کی میتیں بدھ تک ان کے ورثاء کے حوالے کر دی جائیں گی تاکہ ان کی اسلامی طریقے سے تدفین ہو سکے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس 22 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے, جس کا مقصد نیوزی لینڈ کے سانحے کے بعد مسلم امہ کو اکٹھا کرنا ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے بتایا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں مساجد پر حملوں میں 50 افراد کے جاں بحق ہونے اور دونوں مساجد میں 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. انہوں نے بتایا کہ کرائسٹ چرچ حملے میں 10 پاکستانی متاثر ہوئے ہیں, جن میں 9 ہلاک ہوئے, جبکہ 1 پاکستانی شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے. کرائسٹ چرچ میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی نعیم راشد نے حملہ آور کا مقابلہ کیا اور اسی دوران ان کا بیٹا ہلاک ہو گیا. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ واقعے پر پیر کو سوگ کے طور پر پاکستان کا پرچم سرنگوں رہے گا. بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان پیر کو ہونے والی ایک مختصر جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں سے باتیں کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر سرحدوں پر نومبر سن 2003 سے نافذ فائر بندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی مارٹر شیلنگ اور ہلکے ہتھیاروں کی فائرنگ سے ضلع راجوری میں حد بندی لائن کے سندربنی سیکٹر میں 4 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں. اس رپورٹ کی تفصیل ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے بیان کریں گے. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق گزشتہ مہینے بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی مہازرائی سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. اس واقعے سے واقفیت رکھنے والے 5 ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کی مداخلت کی وجہ سے, جن میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن بھی شامل ہیں, ایک بڑا تنازعہ ٹل گیا ہے. رائٹرز کا کہنا ہے کہ نئی دہلی, اسلام آباد اور واشنگٹن میں مغربی سفارتکاروں اور سرکاری ذرائع کے مطابق ایک مرحلے پر بھارت نے پاکستان پر کم سے کم 6 میزائل داغنے کی دھمکی دی تھی اور پاکستان نے کہا تھا کہ وہ اس کا اپنے میزائلوں سے 3 گنا زیادہ جواب دے گا. جس طریقے سے کشیدگی نے اچانک بڑی شکل اختیار کر لی تھی, وہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا علاقہ جس پر دونوں کا دعویٰ ہے اور جو دونوں کے درمیان دشمنی کی جڑ ہے, بدستور کس طرح دنیا کا نہایت خطرناک ترین علاقہ بنا ہوا ہے. تاہم یہ بات دھمکیوں سے آگے نہیں بڑھی اور ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ میزائل روایتی ہتھیاروں سے بڑھ کر تھے, لیکن واشنگٹن, بیجنگ اور لندن کے سرکاری حلقوں میں اضطراب پیدا ہو گیا تھا. خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ان واقعات کے سروں کو جوڑا ہے جن کی بنا پر سن 2008 کے بعد سے جنوبی ایشیا میں شدید ترین فوجی بحران پیدا ہو گیا تھا اور ساتھ ہی دونوں فریقین کو پیچھے ہٹانے کے لیے زبردست سفارتی کوششیں شروع ہو گئی تھیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور تمام ہمسایہ ممالک بشمول بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بیان چین کے 3 روزہ دورے کے دوران پیر کو بیجنگ میں ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی نئی دہلی میں تعینات چین کے سفیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا معاملہ حل ہو جائے گا. اس خبر کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر پارلیمانی قیادت سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. نیشنل ایکشن پلان پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اب تک کامیابیوں اور ناکامیوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. جنوب مشرقی افریقہ میں گردبار کے ایک طوفان نے اتوار کے روز موزمبیک کے ایک شہر بیرا پر حملہ کیا ہے, جس میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں لاپتہ ہو گئے ہیں. انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 80 کے قریب افراد ہلاک جبکہ 43 لاپتہ ہو گئے ہیں. پیر کی رات مزید بارشیں ہوئی ہیں. ایتھوپیا اور انڈونیشیا میں تباہ ہونے والے طیارے بوئنگ 737 میکس کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز کے تجزیے ملتے جلتے ہیں. ایتھوپیا کے ٹرانسپورٹ کے وزیر نے اتوار کے روز یہ بات بتائی. انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ایتھیوپیا نے ایئر لائن کی فلائٹ 302 کے بلیک باکسز اچھی حالت میں مل گئے ہیں اور ان سے تقریباً تمام اعداد و شمار مل گئے ہیں. انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ ایتھوپیا اور انڈونیشیا کے حادثوں میں کیا مماثلت تھی. اور چین میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران سنکیانگ میں تقریباً 13,000 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں. اور انٹرنیشنل کونسل کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن کا کہنا ہے کہ سال سن 2019 کے دوران پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی آئی سی سی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کو ڈو مور کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ایس ایل کا کامیابی سے انعقاد بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کی جانب درست قدم ہے۔ پاکستان ایک مثال ہے کہ کرکٹ ملکوں کو کس طرح قریب لا سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور تمام ہمسائے ممالک بشمول بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ بیان چین کے 3 روزہ دورے میں دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
بھارت میں تعینات چین کے سفیر لو چا ہوئی نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یاد رہے گزشتہ ماہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کی طرف سے قبول کرنے کے بعد فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام سلامتی کونسل میں عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جسے چین نے گزشتہ ہفتے تکنیکی بنیادوں پر التوا میں ڈال دیا۔ بھارتی خبر سائیں ادارے اے این آئی کے مطابق نئی دہلی میں اتوار کو ایک تقریب کے موقع پر جب چین کے سفیر سے یہ پوچھا گیا کہ بیجنگ نے سلامتی کونسل میں مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تجویز کو تکنیکی بنیادوں پر التوا میں کیوں ڈال دیا، تو چین کے سفیر نے کہا،
Regarding Masood case, we fully understand and fully believe this matter.
چین اس معاملے پر نئی دہلی کے تحفظات سے آگاہ ہے۔ یہ ایک تکنیکی التوا ہے کیونکہ اس معاملے پر مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کی تجویز چین کی طرف سے روک دینے پر بھارت نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ تاہم چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ ہفتے وضاحت کی تھی کہ بیجنگ اس معاملے کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے لیے بھارت سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہے۔ بعض تجزیہ کاروں نے بھارت میں تعینات چین کے سفیر کے بیان کو متوازن قرار دیتے ہوئے اسے بیجنگ کی طرف سے نئی دہلی کی ناراضی کو دور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا بیلنس ان کا بیان ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ بھارت کو انوائے نہ کریں اور ساتھ انہوں نے موقف بھی کلیئر کر دیا، اور یہ وہ کنفرم کر رہے ہیں ان کو کہ جی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ نے ان آرگنائزیشن پہ بین کیا ہے اور ابھی جو ریسنٹلی کریک ڈاؤن کیا ہے اس سے ان کے کنسرنز جو ہے کافی حد تک سیٹل ہو جائیں گے۔
ظفر جسپال کا مزید کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بیجنگ اسٹریٹجک اور تجارتی مفادات کے پیش نظر چین دیگر ملکوں کی طرح بھارت اور پاکستان پر اپنے دو طرفہ تعلقات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کو چین کے 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچنے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اپنے تمام دہرینہ معاملات بات چیت سے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر پارلیمانی قیادت سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اب تک کامیابیوں اور ناکامیوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر طلب کیا گیا ہے جب فوجی عدالتوں کی مدت رواں ماہ ختم ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی سربراہوں کی مشاورتی کانفرنس 28 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی قومی ایکشن پلان مرتب کیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان پر پارلیمانی قیادت کے ساتھ حکومت کی یہ مشاورت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پلوامہ واقعے کے بعد عالمی برادری پاکستان سے قلعدم جماعتوں اور دہشت گردی کے حوالے سے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے سے متعلق ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چند نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی و انتہا پسندی کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہونے والی مشاورتی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ اور انہیں اعتماد میں لیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ ایکشن پلان گزشتہ دور حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے ترتیب دیا، لیکن اس پر روح کے مطابق عمل نہیں ہو سکا۔
جو بھی ایشوز ہوں، جو ٹیررزم کے حوالے سے ہو، جو کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو بننا ہے، جو بینڈ آرگنائزیشن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈرز کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لے کر آگے کیے جائے۔ جو ایکچولی لیٹر اسپرٹ تھا نیشنل ایکشن پلان کا، اس پہ اس اسپرٹ کے مطابق کام نہیں کیا۔ سیکورٹی کے اداروں کا کام تھا، وہ تو ہوا، لیکن پولیٹیکل کام نہیں ہوا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل کام ہو جائے۔
وزیر خارجہ اور حکومتی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کے نام نیشنل ایکشن پلان پر مشاورت کے لیے خطوط لکھے ہیں۔ اپنے خط میں شاہ محمود نے لکھا ہے، نیشنل ایکشن پلان قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے جس میں کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کے عوامی وعدہ کی پاسداری بھی شامل ہے۔ تجزیہ کار و سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ عالمی دباؤ اور ایف اے ٹی ایف کی شرائط نے حکومت کو احساس دلایا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل کیا جائے، جس کے لیے وہ سیاسی اتفاق رائے کے عزم کو دہرانا چاہتے ہیں۔
اس وقت انٹرنیشنل پریشر جو ہے، انڈیا کے ساتھ جو ابھی تنازع بڑھا ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے، پلس یہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ایک تلوار لٹک رہی ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک فیلنگ آئی ہے کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان کو سیاسی طور پہ اہمیت دے کے اور ہر جو اس کا نقطہ ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔
خیال رہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وجود میں لائی جانے والی فوجی عدالتوں کی توسیعی مدت بھی رواں ماہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ حکومت نے فوجی عدالتوں کی مدت میں دوسری بار توسیع کا اعلان اور پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا اعلان کر رکھا ہے۔ تاہم حزب اختلاف کی اہم جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں اپنی جماعت کی جانب سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے پیر کے سر بلا کے سی اشتعال کے بھارتی چوکیوں کو ہلکے ہتھیاروں اور مارٹر بموں سے نشانہ بنایا، جس کا بھارتی فوج نے مؤثر جواب دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی شیلنگ میں بھارتی فوج کا ایک سپاہی ہلاک اور اس کے چار ساتھی زخمی ہو گئے۔ پاکستان نے بھارتی الزام پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان پیر کو ہوئی ایک مختصر جھڑپ میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے اور چار دوسرے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر سرحدوں پر نافذ فاربندی کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پاکستانی مارٹر شیلنگ اور ہلکے ہتھیاروں کی فائرنگ سے ضلع راجوری میں حد بندی لائن کے سندر بنی سیکٹر میں پانچ بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ ترجمان کے مطابق زخمی ہونے والے فوجیوں میں سے ایک رائفل مین کرمجیت سنگھ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ترجمان لیفٹنر کرنل دیویندر آنند نے بتایا، ترجمان کے الفاظ، پاکستانی فوج نے پیر کو صبح 5:30 بجے بھارتی چوکیوں کو بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کر کے ہدف بنانا شروع کیا۔ یہ فائر بندی کی صریح خلاف ورزی تھی جس کا بھارتی فوج نے مؤثر جواب دے دیا۔ فائرنگ 7:15 بجے بند ہو گئی۔ بھارتی فوج کے دعوے اور الزام پر تاحال پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ماضی میں پیش آئے اس طرح کے ہر واقعے کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہدمندی لائن کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ جموں سرحد پر جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری اور بھارت میں بین الاقوامی سرحد کہلاتی ہے، مقابل افواج اور سرحدی حفاظتی دستوں کے درمیان ساعتی مقابلوں کا پیش آنا اب ایک معمول بن گیا ہے۔ ان جھڑپوں میں ماضی قریب میں دونوں جانب جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ اس بارے میں سرکردہ صحافی اور تجزیہ نگار ارون جوشی کا کہنا ہے۔
دیکھیے، اس میں سب سے جو بڑے وکٹمز ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگ، ایل او سی میں چاہے وہ اس طرف ہوں یا ایل او سی کے اس پار ہوں، کہ ان کی زندگی میں اتنا خلل ہے۔ چاہے دلی اور اسلام آباد کے بیچ پہ کوئی بھی کشیدگی ہوتی ہے، نتیجہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ گولیاں دونوں طرف سے چلتی ہیں، موٹار شیلز چلتے ہیں، کئی بار آرٹلری چلتی ہے۔ ابھی پلوامہ کے ایپیسوڈ کے بعد سارا جو نزلہ گرا ہے دونوں فوجوں کا، ایک دوسرے پہ گرا ہے، ایل او سی کے لوگوں پہ گرا ہے، اور ان کی موت ہوئی ہے، زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ گھروں سے ان کو باہر نکلنا پڑا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جنگ ہو نہ ہو، لیکن وہ جنگ میں پھنسے رہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آج طلب کیا ہے۔ خیال ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کو واپس لینے کی ہدایات کریں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
پنجاب اسمبلی نے گزشتہ دنوں ایک بل منظور کیا جس میں ارکان کی تنخواہوں میں کئی گنا اضافہ کیا گیا اور موجودہ اور سابق وزرائے اعلیٰ کی مراعات بڑھائی گئیں۔ اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کی گئی اور پی ٹی آئی حکومت کو دباؤ کا سامنا ہے۔ حد یہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو طلب کیا ہے اور خیال ہے کہ وہ مراعات واپس لینے کی ہدایت کریں گے۔ سینئر کالم نگار ہارون رشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک مشکلات کا شکار ہے اور یہاں تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، کوئی بے حس ہی ایسا کر سکتا ہے۔
اب نہ وہ انڈیا والا معاملہ ہے اور اکانومی دباؤ میں ہے، اور پھر وہ نیوزی لینڈ سے خبر آئی تھی، بڑے مشکل تھے۔ ایسے موقع پر ایک بالکل جائز کام بھی، آپ ماشاء اللہ سمجھتے ہیں اس بات کو، ایک بالکل جائز کام بھی کوئی آدمی میت پہ بیٹھا ہو، تعزیت کر رہا ہو، تو اس سے کوئی کہے کہ کیا تم مجھے 100 روپے کر دے دو گے تو کیا اس کے بھڑک اٹھنے کا امکان نہیں ہے؟ ان سینسٹیوٹیز کو یہ نہیں سمجھتے، معاشرے کی کیمسٹری کو نہیں سمجھتے، انسینسٹیو ہے۔ اور انسینسٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناروں سے کاروبار چل سکتا ہے، ہم قوم کو بہلائے رکھیں گے۔
سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی کہتے ہیں کہ مراعات بڑھانی ہی تھی تو موجودہ دور سے بڑھا لیتے، ماضی سے بڑھانے کی کوئی تک نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اس پر تنقید کی ہے۔
آغاز اس کا 2002 سے کیا گیا، یعنی چودھری پرویز علی کو بھی شامل کرتے ہوئے، تب اتنی پرانی ڈیٹوں میں پیچھے سے مراعات دینے کی کیا توقع ہے؟ اس کی وجہ ہمیشہ اگر کوئی تخاؤں میں اضافہ ہوتا بھی ہے تو بھائی آج سے ہوتا ہے، یعنی اور وہ پرانا جانے کی توقع نہیں بنتی ہے۔ اچھا اگر کوئی پر فرض اگر کر بھی لیں اگر کہیں پہ، تو پچھلے 5 سال 10 سال 17 سال کی تو کوئی مطلب کوئی لاجک ہی سمجھ نہیں آتی کہ 17 سال پہلے کیوں۔ ریئیکشن سب سے زیادہ آیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور کہیں بھی ریئیکشن نہیں آیا۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، میں نے تو دیکھا ہے کہ مجموعی طور یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی ریئیکٹ کیا ہے۔
اسلام آباد کے سینئر رپورٹر زاہد گشکوری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملات نہیں سنبھل رہے، انہیں تبدیل کیے جانے کا امکان ہے۔
وہ تو ایک ایکشن اس کا آ چکا ہے، وہ تو ریورس ہو جائے گا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پنجاب میں کافی ایشوز ہیں، جو ریفارم کمیٹی تھی وہ نہیں ٹیک اپ کر پا رہے ہیں، پنجاب پولیس میں ریفارم لانی تھی پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کون ہیڈ کرے گا، کہ جو ہیڈ تھے وہ ہٹ گئے تھے۔ کسانے ایسا احوال کا ہے، اس پر اپڈیٹس ابھی تک نہیں آئی، وہ ویسے ڈمپ ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان اس کو کہے بس آپ نے اپنی اننگس پوری کر لی ہے، آپ خود ہی والنٹیئرلی ہٹ جائیں، بیکاز وہ 8 مہینے ہو گئے ہیں ڈلیور نہیں کر پا رہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سادگی مہم کو پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے بل سے دھچکا لگا ہے، اس لیے وہ وزیر اعلیٰ سے خفا ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان میں آج سوگ ہے اور قومی پرچم سر نکو ہے. اس حملے میں 9 پاکستانی بھی جاں بحق ہوئے جن میں کراچی سے تعلق رکھنے والے خاندان بھی شامل ہیں. کراچی سے سدرا ڈار کی ایک رپورٹ.
نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دنیا بھر میں جہاں غم ہے وہیں پاکستان میں بھی سوگ کا سما ہے. اس سانحے میں 9 پاکستانیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی جس میں سے ایک فیڈرل بی ایریا کے رہائشی 26 سالہ عریب احمد بھی تھے جو بطور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نیوزی لینڈ میں تعینات تھے اور اپنے گھر کے واحد کفیل بھی. ان کے والد ایاز احمد بیٹے کے یوں اچانک چلے جانے سے دل برداشتہ بھی ہیں اور غمزدہ بھی.
یہی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں ایک پٹاخا نہیں پھٹتا تھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہے, دنیا میں جنت ہے, لیکن اتنا بڑا ثانیہ وہاں ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہے. اس نے تو سمجھا کہ میں نے بس ایک گیم کھیل رہا ہوں, میں گیمنگ زون ہے. اس نے ہماری جانوں کو ضائع کر دیا. اسے نہیں پتا کہ اس نے سینکڑوں خاندانوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا.
عریب کے کزن سلمان بھائی جیسے دوست کی اچھی باتوں اور عادتوں کو یاد کرتے دکھائی دے رہے ہیں.
ایک ہوتے ہیں کچھ شریر جو بچپن میں بچے ہوتے ہیں نا, تو دے آر ویری کریٹو, بہت سوشلائز بندہ تھا عریب. اور ظاہر سی بات ہے ہم کزنس تھے, ہماری گیدرنگ ہوا کرتی تھی اکثر. اور ایون ابھی وہ ایک سال کا ٹینیور پورا کر کے بھی پاکستان آئے تھے چھٹیوں پہ, تب بھی ہماری ایک اوکیشن پہ ملاقات بھی ہوئی تھی.
اس واقعے نے نہ ختم ہونے والا غم اور دکھ کا بار ان خاندانوں پر ایسا ڈالا ہے جس کا مداوع ممکن نہیں. ایسا ہی ایک خاندان مریم کا ہے جنہوں نے اپنے 3 انمول رشتوں کو اس سانحے میں کھو دیا. مریم کے بھائی ذیشان رضا بطور انجینئر نیوزی لینڈ میں 4 برس سے مقیم تھے. ایک ماہ قبل انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلایا تھا. جمعے کے روز نماز کی ادائیگی کے دوران ذیشان اپنے والد غلام حسین اور والدہ کرم بی بی سمیت حملہ آور کی گولیوں کا نشانہ بنے. مریم اب سوچ رہی ہیں کہ اگر ان کے بھائی دیار غیر نہ جاتے تو آج ان کے ساتھ ہوتے.
میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلمان لڑکے ہیں, پڑھے لکھے, اچھے انجینئر, ڈاکٹر, یہ اس چکر میں باہر جاتے ہیں کہ ہم چمک دمک سے متاثر ہو کے کہ وہاں بڑا سکون ہے, وہاں دہشت گردی نہیں ہے. تو یہ واقعہ ان کے لیے سبق ہے کہ ہونا ہو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے اور بچنا ہو جس نے وہ یہاں پہ بھی بچ سکتا ہے. سرو اپنے ملک کو کرے, یہ زیادہ بہتر ہے.
مریم کے بھائی اور والدین کی تدفین نیوزی لینڈ میں ہوگی جبکہ عریب کی میت جلد پاکستان پہنچنے کا امکان ہے. غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرنے والوں میں عوام الناس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ شخصیات بھی شامل ہیں. تاہم اپنوں کو کھونے کا غم ان خاندانوں کے لیے اب تمام عمر کا ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
پیر کے روز نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ ان کی کابینہ نے جمعے کے روز کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں ہونے والے قتل عام کے بعد اسلحے کے قانون میں اصلاحات کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
نیوزی لینڈ سے پاکستان اور پھر امریکہ تک ایک صدمے, غم اور عدم تحفظ کی لہر سی دوڑ گئی ہے. مشیگن کی رہائشی ہالا اروش کہتی ہیں, ہر وقت ایک خوف سا رہتا ہے کہ ایسا ہماری کمیونٹی میں بھی ہونے والا ہے. نیوزی لینڈ میں حملے کے مبینہ مسلح شخص نے تارکین وطن کے خلاف اور نفرت سے بھرا ایک مینیفیسٹو پوسٹ کیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ہاتھ سے سفید فام قوم پرستی کا نشان بنایا تھا. نیوزی لینڈ میں جس کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا وہ افسوس ہے کہ امریکہ میں جانا پہچانا ہے, جس کے نتیجے میں ساؤتھ کیرولائنا میں ایک سیاہ فام چرچ اور پینسلوینیا میں سہونی عبادت گاہ میں اندھا دھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. ٹری آف لائف کے سابق مذہبی رہنما چک ڈائمنڈ کہتے ہیں, جب آپ نفرت اور گنز کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. سفید فام قوم پرستی بڑی حد تک منظر سے پوشیدہ تھی مگر اب امریکہ میں پوری طرح منظر عام پر آ چکی ہے. 2017 میں ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں اس کا مظاہرہ ہوا اور سائبر سپیس میں تو آج بھی موجود ہے. جان کوہن ہوم لینڈ سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی کے رابطہ کار ہیں. وہ کہتے ہیں,
They believe white people of European descent are superior to non-whites. And there's a rise in public expression.
ان کا خیال ہے کہ یورپی نسل کے سفید فام غیر سفید فاموں سے برتر ہیں. سفید فام قوم پرستی میں اضافہ ہوا ہے اور سفید فام برتری کا تصور ابھر کر سامنے آ گیا ہے. جے جانسن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سابق وزیر ہیں. انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن ABC کے پروگرام دس ویک میں کہا,
This is an issue that also includes social media. Social media now, there are very, very few,
یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا بھی آتے ہیں. اب سوشل میڈیا پر داخلے کی کوئی پابندی نہیں میسنجر کے ذریعے, اور انہیں ہٹانے کی کوئی معیارات نہیں۔ چنانچہ اب سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ نفرت انگیز مواد کو فوراً دور کریں۔ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر نیوزی لینڈ حملے کی مذمت کی۔
It's a horrible, horrible thing. I told the Prime Minister that the United States is with them all the way.
یہ بے حد خوفناک خوفناک بات ہے۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ امریکہ ان سب کے ساتھ ہے 100%۔ اس کے ساتھ ہی صدر نے سفید فام قوم پرستی کو بڑھتے ہوئے خطرے کے طور پر تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ انہوں نے حملہ آور کا مینیفیسٹو نہیں دیکھا جس میں اطلاعات کے مطابق ٹرمپ کو نئی سفید فام شناخت اور اپنے مقصد کی علامت کے طور پر سراہا گیا ہے۔ ٹرمپ کو شارلٹسویل میں سفید فام نسل پرستوں اور مظاہرے کے خلاف نکلنے والے لوگوں دونوں کو مورد الزام ٹھہرانے پر شدید نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن اور ان کے ملکوں کے بارے میں بھی تحقیر آمیز گفتگو کی تھی۔ امریکی ٹیلی ویژن فاکس کے پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ کے قائم مقام چیف آف سٹاف مک ملوانی نے کہا کہ صدر سفید فام نسل پرست نہیں ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے حملہ آور کے بارے میں کہا،
I don't think it's fair to cast this person as a supporter of Donald Trump. This was a disturbed individual.
میرا خیال ہے کہ اس شخص کو صدر ٹرمپ کا حامی قرار دینا ناانصافی ہے۔ وہ ایک دماغی خلل کا شکار شخص تھا، ایک برا شخص تھا۔ نیوزی لینڈ میں حملے کے بعد صدمے اور رنج کے عالم میں مشیگن اسلامک انسٹیٹیوٹ کی حسین عروش آئندہ کی راہ کے بارے میں کہتی ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انتقام درست نہیں، اصل چیز محبت ہے، اچھائی، رحم دلی، ہر وہ چیز جو نفرت کے مکمل طور پر برعکس ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق گزشتہ مہینے بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی مہازرائی سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ اس واقعے سے واقفیت رکھنے والے پانچ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیداروں کی مداخلت کی ہی وجہ سے، جن میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن بھی شامل ہیں، ایک بڑا تنازعہ ٹل گیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ نئی دہلی، اسلام آباد اور واشنگٹن میں مغربی سفارتکاروں اور سرکاری ذرائع کے مطابق ایک مرحلے پر بھارت نے پاکستان پر کم سے کم 6 میزائل داغنے کی دھمکی دی تھی اور پاکستان نے کہا تھا کہ وہ اس کا اپنے میزائلوں سے 3 گنا جواب دے گا۔ جس طریقے سے کشیدگی نے اچانک بڑی شکل اختیار کر لی تھی اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کا علاقہ جس پر دونوں کا دعویٰ ہے اور جو دونوں کے درمیان دشمنی کی جڑ ہے، بدستور کس طرح دنیا کا نہایت خطرناک ترین علاقہ بنا ہوا ہے۔ تاہم یہ بات دھمکیوں سے آگے نہیں بڑھی اور ایسے آثار نہیں تھے کہ یہ میزائل روایتی ہتھیاروں سے بڑھ کر تھے، لیکن واشنگٹن، بیجنگ اور لندن کے سرکاری حلقوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ان واقعات کے سروں کو جوڑا ہے جن کی بنا پر سن 2008 کے بعد سے جنوبی ایشیا میں شدید ترین فوجی بحران پیدا ہو گیا تھا اور ساتھ ہی دونوں فریقین کو پیچھے ہٹانے کے لیے زبردست سفارتی کوششیں شروع ہو گئیں۔ خبروں کے مطابق بیلسٹک میزائل سے لیس بھارت کی آب دوز INS پلوامہ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کر دی گئی تھی۔ بھارتی بحریہ کے ایک بیان کے مطابق اس کے بحری بیڑے کو، جو کہ اب تک کی سب سے بڑی مشق میں شامل تھا، فوراً کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا گیا تھا، لیکن ایک دفاعی تجزیہ کار کے خیال میں اس خبر میں صداقت نہیں ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیل بتا رہے ہیں۔
ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق بحریہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگجو یونٹوں کو، جن میں INS وکرمادتیہ، INS اریہنت، جوہری آبدوز اور دیگر متعدد جہاز شامل ہیں اور جو ایک جنگی مشق کر رہے تھے، بھارت پاک کشیدگی کے درمیان فوری طور پر آپریشنل موڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ INS اریہنت اور INS چکر کے بارے میں، جو کہ وشاکھاپٹنم میں تعینات ہیں، بحریہ کی جانب سے یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی انتہا پر بحر عرب کی جانب چل پڑے تھے۔ NDTV.com کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے INS اریہنت کو بحر عرب میں تعینات کرنا پڑے گا، لیکن ایسا اس وقت ممکن ہوگا جب بحریہ میں طویل مسافت تک مار کرنے والا میزائل K4 شامل کر لیا جائے، ابھی وہ تیاری کے مرحلے میں ہے۔ ایک دفاعی تجزیہ کار اور فورس میگزین کے ایڈیٹر پروین ساہنی اس خبر کو غلط مانتے ہیں، ان کے خیال میں اس میں صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا
یہ ہے کہ ابھی جو آریت ہے وہ ابھی پورا آپریشنل ہوا نہیں ہے۔ آپریشنل کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نیوکلیئر ویپن لے کے چلنا پڑتا ہے۔ یہ خبر مجھے بالکل غلط لگ رہی ہے۔ اس کا کارن بہت سمپل ہے، جو ان کے پاس ابھی نیوکلیئر ویپن بھی ہے، جو ابھی مطلب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تیار ہے، وہ 750 کلومیٹر کا ہے صرف K-15 میسائل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ لوگ جو ہیں بے آف بنگال میں ہے، وہاں سے ان کو اریبین سی آنا پڑے گا۔ تو اگر آپ نیوکلیئر کو لے کے چلتے ہیں سمبتین کو، تو اس کا اسکارٹ وغیرہ سب چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ INS اریہات کی جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں نیوکلیئر ویپنز تھے اور وہ آپریشنل تھا، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ہائپ ہو گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
پروین ساہنی نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ایسی خبریں تھیں کہ پاکستان کی بحریہ ہاربر سے باہر آ گئی ہے، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہم بھی تیار تھے۔
کیا ہے کہ بالا کوٹ میں ایئر فورس کی تعریف ہو گئی ہے، ادھر سے خبر آئی ہے کہ جو پاکستان کی نیوی ہے وہ پوری تیار تھی اور وہ ساری جو تھی وہ اپنے ہاربر سے باہر آ گئی تھی۔ ہم بھی اس سمے ایکسرسائز کر رہے ہیں ٹروپ ایکس، تو ہم نے کہہ دیا ہم بھی تیار تھے۔ اب تیار تھے نہیں تھے، کیونکہ دیکھیے ایکسرسائز کرنا اور آپریشنل ہونا میں بہت فرق ہوتا ہے، بیکاز آپریشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارا ایمونیشن وغیرہ سب کچھ آپ لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہیں پر ہی ایکسرسائز سے آپریشنل ہو گئے، تو آپ کیسے ہو گئے؟
پروین ساہنی کے مطابق یہ صرف اپنی حاضری درج کرانی ہے،
کہ ہم نے اپنی پریزنس جو ہے وہ اس کو مارک کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے اس میں کچھ دم دکھتا نہیں ہے اس بات پہ، کیونکہ پاکستانی آ گئے اپنا پورا بیڑا نکال کے باہر، وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان نے دن دہاڑے پاکستان ایئر فورس نے اگریشن کی ہے، جس کو ہم نے مانا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو تیاری کرنی ضروری تھی۔ پر ہمارے کیس میں میرے خیال میں اب ہر ایک سروس کو لگ رہا ہے کہ میرے کو بھی اپنا درج کرانا ہے کہ صاحب ہم بھی تھے، تو یہ تھوڑی اس ٹائپ کی سٹوری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی نیوی کے پاس کافیت نہیں ہے، پر یہ سٹوری جو ہے اس کا کوئی سینس بن نہیں رہا ہے۔
سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پختونوں کو درپیش سیاسی، معاشی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جد و جہد کے لیے 5 مختلف قوم پرستوں اور مشرقی سیاسی جماعتوں نے پختون خواہ جمہوری اتحاد کے نام سے ایک سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد۔
پختونوں کو درپیش سیاسی، معاشی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کے لیے 5 مختلف قوم پرست اور مترقی سیاسی جماعتوں نے پختونخوا جمہوری اتحاد کے نام سے ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دینے کا اعلان کر دیا۔ نئے اتحاد میں سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شرپاو کی قومی وطن پارٹی، نیشنل پارٹی، پاکستان ورکرز پارٹی، پاکستان مزدور کسان اور اولسی تحریک شامل ہے۔ 5 جماعتوں پر مشتمل نئی اتحاد کی تشکیل کا اعلان کرتے وقت سکندر حیات شرپاؤ نے پریس کانفرنس میں اس کے آراز و مقاصد کچھ یوں بیان کیے۔
پختونوں کے مسائل کے حل کے لیے بنا رہے ہیں، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جو بھی اس سرزمین پر بستے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اس مٹی سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے مل کر یہ مسئلے حل کریں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عوامی نیشنل پارٹی کو اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو خطوط لکھے تھے، ہم پھر بھی ان کے پاس جائیں گے۔
نئے اتحاد کی تشکیل اور اثرات کے بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد امید نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
5 پارٹیوں نے جو اتحاد بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد صرف آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب اور ان کے صاحبزادے کا ایک شو ہے، کیونکہ عام انتخابات پہ ان کی پارٹی بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی۔ اور
جنوری 2018 میں کراچی پولیس کے جعلی مقابلے میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نقیب اللہ محسود کے ہلاکت کے بعد پختون تحفظ تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس تحریک کے قیام میں پختونخوا اولسی تحریک کی بانی رہنما ڈاکٹر سید عالم محسود نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اولسی تحریک کے رہنما اجمل افریدی نے کہا کہ پختونوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے زیادہ سے زیادہ جماعتوں کا اتحاد بہت ضروری ہے، اور اسی مقصد کے لیے پی ٹی ایم کو بھی 5 جماعتی اتحاد کا حصہ بننے کی دعوت دی جائے گی۔ جولائی 2018 کے عام انتخابات میں پختون قوم پرست جماعتوں کو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سابق قبائلی علاقوں میں پذیرائی نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ان جماعتوں کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ پختون تحفظ تحریک کی 2 رہنماؤں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی تھی۔ وقتاً بوقتاً پختونوں کو درپیش مسائل اور یہاں پر ہونے والے واقعات کو قومی اسمبلی کے فورم پر اٹھاتے ہیں، مگر دیگر جماعتوں کی طرف سے پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے بیان پر رد عمل یا عمل درآمد کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بیچے جلانی حاضر ہے۔ بڑی ہی دلچسپ رپورٹ ہے آج۔ برطانیہ میں ایچ آئی وی سے متاثرہ ایک شخص کے ایڈز وائرس کو ختم کرنے میں کامیابی ہوئی۔ یہ دنیا کا دوسرا شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص علاج کے بعد اس کے ایڈز کے وائرس کا خاتمہ ہو گیا۔ وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق قریب 40 برس ہوئے جب سے سائنسدان ایچ آئی وی ایڈز کے علاج کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ یو این ایڈز کے ڈائریکٹر نے لندن میں صحت یاب ہونے والے شخص کے بارے میں ملنے والی اس خبر کو ایچ آئی وی علاج کے لیے ایک بڑی خبر قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ایک ترجمان سٹیفنی دویارے نے یہ اعلان کیا۔
The breakthrough gives us great hope for the future, but also shows how far we are from the point of ending AIDS with science, as well as the absolute importance to continue to focus.
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفنی دویارے کہتے ہیں کہ اس بڑی خبر سے ہمیں بہتر مستقبل کی امید پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سائنس کی مدد سے ہم ایڈز کو ختم کرنے کے کتنا قریب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم ایچ آئی وی کی روک تھام اور علاج معالجے کی کوششوں پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں۔ لندن سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اب ایچ آئی وی فری ہوا۔ ایک دوسرے شخص سے حاصل کیے ہوئے سٹیم سیل کو، یعنی سٹیم کے خلیات کو، اس کے جسم میں داخل کیا گیا، اور ایک نادر جینیاتی میوٹیشن کی مدد سے وہ ایچ آئی کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایچ آئی وی کے ساتھ ساتھ اس کا سرطان کا مرض بھی ختم ہونے کے مراحل میں ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے پروفیسر روویندر گپتا کہتے ہیں کہ اب اس مرض کو ایڈز کی روک تھام والی ادویات نہیں دی جا رہی۔
We waited 16 months before stopping in the post transplant period just to make sure that the cancer was in remission۔
یونیورسٹی کالج لندن سے پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے 16 ماہ انتظار کرنے کے بعد ادویات کا استعمال اس وقت روکا جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مریض کا سرطان بھی ختم ہو رہا ہے، اس کی صحت بہتر ہو رہی ہے، اور اس کے جسم میں اب اگر کچھ وائرس رہ گیا ہے تو بھی اس کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ پروفیسر گپتا ابھی اسے علاج قرار دینے سے ہچکچاتے ہیں، لیکن یہ دوسرا مریض ہے جس نے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد یہ صورت دکھائی کہ اب اس کے جسم میں ایچ آئی وی وائرس نہیں رہا۔ اس سے 12 سال پہلے برلن میں ایک امریکی شخص کا بھی علاج ہوا تھا۔ فاؤنڈیشن فار ایڈز ریسرچ ایم فارم میں ڈائریکٹر آف ریسرچ ڈاکٹر روبینا جانسٹن کا کہنا ہے کہ دوسرے مریض کی صحت یابی ایک نمایاں کامیابی ہے۔
We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case, meaning it is possible to nearly or maybe even completely eliminate HIV from one
person. Dr. Johnston ka kehna hai ki ab hamare paas ye yakeen karne ke liye wajah maujood hai ki Berlin mein sehat yaab hone wala mareez wahid kamyabi nahi, jisse murad ye hai ki agar pure taur par nahi to phir bhi kisi had tak mumkin zarur hai ki ek mutasira shakhs ko HIV se nijaat dilai ja sake۔ پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ برلن میں صحت یاب ہونے والے مریض کی طرح برطانوی مریض کو بھی لندن مریض کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس مریض کو بھی ایک ایسے شخص کے سٹیم سیل دیے گئے جس میں منفرد جین موجود تھی جسے CCR5 کے نام سے جانا جاتا ہے۔
If you transplant those cells into somebody who already has HIV, you may protect those new cells from infection۔
پروفیسر گپتا کا کہنا ہے کہ اگر ان خلیات کو کسی ایسے مریض میں داخل کر دیا جائے جو HIV سے متاثر ہے تو این ممکن ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے نئے خلیات کو انفیکشن سے محفوظ رکھا جائے۔ سٹیم سیل ایک عملی طریقہ علاج نہیں، پہلے تو جس شخص سے یہ خلیہ حاصل کرنا ہو اس کے ٹیشوز کی بھی مریض کے ٹیشوز سے مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ سٹیم سیل جس سے لیا جا رہا ہے اس میں وہ مخصوص جین بھی ضرور ہو. پھر طریقہ کار کی بات کریں تو وہ بھی تکلیف دہ ہے اور خطرے سے خالی بھی نہیں. ڈاکٹر سیرا فیڈلر امپیریل کالج لندن میں ایچ آئی وی ادویات کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہڈی کے گودے کو کسی ایسے شخص میں لگانا یا پھر ٹرانسپلانٹ کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے جو صحت مند ہے اور ایچ آئی وی کے علاج کرنے کے لیے روزانہ دوا استعمال کرتا ہے.
ڈاکٹر
سیرا فیڈلر کہہ رہی ہیں کہ ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے. اس کے تحت خلیات کے ایک سیٹ کو کسی ایسے مریض میں لگایا جاتا ہے جو پہلے ہی سے علاج کرا رہا ہے, جو بذات ہی ایک دوسرا عمل ہے, اور اس طرح مریض کو ان دو مختلف طریقوں کی وجہ سے انفیکشن کا خطرہ ہو جاتا ہے اور ممکنہ طور پر موت بھی واقع ہو سکتی ہے. سائنسدان ایچ آئی وی کے علاج کے لیے دوسرے طریقوں کی تلاش کو جاری ہی رکھیں گے, لیکن اب وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ علاج ممکن ضرور ہے. بیسے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ رہائی چاہتے ہیں تو نیب کے پلی بارگین قانون سے فائدہ اٹھائیں. یہ لاہور سے محمد اسد کی ایک رپورٹ ہے.
نیشنل الیکشن پلان کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی سربراہوں کی مشاورتی کانفرنس 28 مارچ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد کی جا رہی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی قومی ایکشن پلان مرتب کیا تھا. نیشنل الیکشن پلان پر پارلیمانی قیادت کے ساتھ حکومت کی یہ مشاورت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پلوامہ واقعے کے بعد عالمی برادری پاکستان سے قلعدم جماعتوں اور دہشت گردی کے حوالے سے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے سے متعلق ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے. وزیر اعظم کے ترجمان ندیم افضل چند نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی و انتہا پسندی کے لیے پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں سے ہونے والی مشاورتی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ اور انہیں اعتماد میں لیا جائے گا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ ایکشن پلان گزشتہ دور حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے ترتیب دیا, لیکن اس پر روح کے مطابق عمل نہیں ہو سکا.
جو بھی ایشوز ہوں, جو ٹیررزم کے حوالے سے ہو, جو کاؤنٹر ٹیررزم نیریٹو بننا ہے, جو بینڈ آرگنائزیشن کی بات ہے, یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمانی لیڈرز کو اور پارلیمان کو اعتماد میں لے کر آگے کیا جائے. جو لیٹر اسپرٹ تھا نیشنل ایکشن پلان کا, اس پہ اس اسپرٹ کے مطابق کام نہیں کیا. چھوٹی کے اداروں کا کام تھا, وہ تو ہوا, لیکن پولیٹیکل کام نہیں ہوا, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل کام ہو جائے.
وزیر خارجہ اور حکومتی جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کے نام نیشنل ایکشن پلان پر مشاورت کے لیے خطوط لکھے ہیں. اپنے خط میں شاہ محمود نے لکھا ہے, نیشنل ایکشن پلان قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے جس میں کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے دینے کے عوامی وعدہ کی پاسداری بھی شامل ہے. تجزیہ کار و سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ عالمی دباؤ اور ایف اے ٹی ایف کی شرائط نے حکومت کو احساس دلایا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل کیا جائے, جس کے لیے وہ سیاسی اتفاق رائے کے عزم کو دہرانا چاہتے ہیں.
اس وقت انٹرنیشنل پریشر جو ہے, انڈیا کے ساتھ جو ابھی تنازع بڑھا ہے, اس کے مد نظر رکھتے ہوئے, پلس یہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ایک تلوار لٹک رہی ہے, تو ان دو چیزوں کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک فیلنگ آئی ہے کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان کو سیاسی طور پہ اہمیت دے کے اور ہر جو اس کا نقطہ ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا.
خیال رہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وجود میں لائی جانے والی فوجی عدالتوں کی توسیعی مدت بھی رواما ختم ہونے جا رہی ہے. حکومت نے فوجی عدالتوں کی مدت میں دوسری بار توسیع کا اعلان اور پارلیمنٹ سے اس کی منظوری کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا اعلان کر رکھا ہے. تاہم حزب اختلاف کی اہم جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں اپنی جماعت کی جانب سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پیر کے روز نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ ان کی کابینہ نے جمعے کے روز کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں ہونے والے قتل عام کے بعد اسلحے کے قانون میں اصلاحات کے بارے میں فیصلے کیے ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے کہا کہ ابھی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں, لیکن آتشی اسلحے سے متعلق ملک کے قانون میں تبدیلیوں کا مکمل اعلان 10 روز کے اندر کر دیا جائے گا.
Is why is it and how is it
میرا خیال ہے کہ عوام اس وقت یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ نیوزی لینڈ میں فوجی طرز کے نیم خودکار فوجی ہتھیاروں کی خرید کو ختم کر سکیں۔ عہدیدار 28 سالہ آسٹریلوی شہری پیرنٹن ہیریس ٹیرنٹ پر اس خوفناک حملے کے ارتکاب کا الزام عائد کر چکے ہیں جس میں 50 لوگ ہلاک ہوئے۔ وہ ہلاکتوں سے منسلک واحد شخص ہے جو حراست میں ہے اور جس پر قتل کا الزام عائد کیا جا چکا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش نے کہا،
The next point I want to make is to be quite definitive. We've spoken about this before, but I want to definitely state that we believe that there was only one attacker responsible.
اگلی بات جو میں کہوں گا وہ بالکل واضح طور پر کہوں گا۔ ہم اس سے پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن میں قطعی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خیال ہے کہ اس خوفناک واقعے کا ذمہ دار صرف ایک حملہ آور تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جائے وقوع تھے، اور میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا خیال ہے کہ اس کا ذمہ دار صرف ایک حملہ آور تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممکنہ طور پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اور یہی ہماری تفتیش کا مسلسل ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ الفاظ تھے آسٹریلوی پولیس کمشنر مائک بش کے۔ ٹیرنٹ نے ابھی تک اپیل دائر نہیں کی ہے۔ عدالت میں اس کی اگلی پیشی 5 اپریل کو ہوگی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرنٹ عدالتی کارروائی میں خود اپنی نمائندگی کرے گا۔ کرائسٹ چرچ کے رہائشی ایک عارضی میموریل پر پھول اور دوسرے یادگاری ٹوکن لا رہے ہیں، اور متاثرین کے لیے ایک آن لائن فنڈ ایک دن میں $684,000 اکٹھے کر چکا ہے۔ کرائسٹ چرچ ہائی اسکول کے طالب علموں نے متاثرین کے سوگ میں اور ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے سے متعلق ایک ثقافتی ڈانس ہاکا پرفارم کر کے اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم آرڈن نے کہا کہ مسجد میں ہلاک ہونے والے تمام 50 لوگوں کی میتیں بدھ تک ان کے خاندانوں کو واپس کر دی جائیں گی تاکہ وہ اپنی مسلم رسومات کے مطابق ان کی تدفین کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ شناختی عمل میں مدد کے لیے سانحوں کے متاثرین کی شناخت کے 6 ماہرین آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ پہنچ چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں، جس کی آبادی 50 لاکھ ہے، بڑے پیمانے پر شوٹنگز اور پرتشدد جرائم کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ جمعے کے روز تک ملک میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کا بدترین واقعہ 1990 میں پیش آیا تھا، جب ایک مسلح شخص نے ایک چھوٹے سے قصبے ارا موانا میں 13 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی سپریم کورٹ نے انتہائی دائیں بازو کے ایک سیاستدان کو لوگوں کو عربوں کے خلاف نسلی منافرت اور تشدد پر اکسانے کے باعث آئندہ ماہ پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
اسرائیل کی الیکشن کمیٹی نے مائیکل بن آری کو جوئش پاور پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی تھی، مگر عدالت نے اتوار کے روز بائیں بازو کی اپوزیشن میرٹس پارٹی کے چیلنج کا ساتھ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ بن آری نے عربوں کے خلاف تشدد پر اکسایا، انہیں شہری حقوق دینے کی مخالفت کی اور نسلی منافرت کو ہوا دی تھی۔ بن آری نے عدالت کے فیصلے کی مذمت کی۔
خونتا مشپتیت شمبکشت لشتلت لنو علی خائم مسپرم لخم شیش کا
دموکراتیا، کہا ایک قانونی ٹولہ ہے جو ہماری زندگیوں پر قبضہ چاہتا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہاں ایک قانونی ٹولہ ہے جو بدقسمتی سے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اپنی لکوڈ پارٹی کا الحاق دائیں بازو کی دیگر پارٹیوں کے ساتھ کر لیا ہے، جن میں جوئش پاور بھی ہے۔ وہ آئندہ ماہ کے پارلیمانی انتخابات میں واحد میدان رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں بہت سے دائیں اور بائیں بازو کے لوگوں کو اس اتحاد سے پریشانی ہے۔ جوئش پاور کے متعدد ارکان آنجہانی ربی میر کاہن کے پیروکار ہیں، جو انتہائی دائیں بازو کے ایک انتہا پسند تھے اور جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے کہا تھا۔ اسرائیل، امریکہ اور یورپی یونین نے 1990 میں ان کے قتل سے پہلے کاہن کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان میں حکومت مخالف مظاہروں پر پکڑ دھکڑ میں 50 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہروں میں شریک ایک شخص محمد مصری اس وقت اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو گیا جو اس نے آنسو گیس کا ایک کنستر اٹھایا، لیکن اس زخم نے اسے مارچ جاری رکھنے سے نہیں روکا اور بہت سے دوسرے مظاہرین کے لیے تحریک کی ایک وجہ بن گیا ہے۔ خرطوم سے نبا محی الدین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
20 سالہ محمد مصری یونیورسٹی آف خرطوم میں معیشت سے نمٹنے کے حکومتی طریقوں پر ہونے والے دسمبر کے مظاہروں میں شامل ہوا تھا، جب بلوا پولیس نے مظاہرے کو
منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی تو مصری نے اپنے پاس گرنے والے گیس کے ایک کنستر کو اٹھایا جو اس کے دائیں ہاتھ میں پھٹ گیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مصری نے کہا کہ اسے یاد ہے ایک بہت بلند شور ہوا، وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جب اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے ہاتھ کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھے، اور جب وہ ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے فوری طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اپنے زخم سے صحت یابی کے دوران مصری نے فیس بک پر ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں مظاہرین پر اس نے زور دیا کہ وہ ہار نہ مانے اور مارچ جاری رکھیں۔ مظاہروں میں شامل غائدہ نصر نے کہا کہ مصری کے پیغام نے مظاہرے جاری رکھنے میں مدد کی۔
مصری کان الہم آلاف الشباب بصموده والحصل له ما كان اثر فيه،
اس کے زخموں نے اس کے اقدامات کو متاثر نہیں کیا، انہیں پہلے ہی وہ نقصان ہو چکا تھا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ان کے پاس مظاہرے جاری رکھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے مظاہروں میں شامل غادیہ ناصر کے۔ سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ دسمبر میں جب سے مظاہرے شروع ہوئے ہیں یونیورسٹی کے طالب علموں سمیت کم از کم 57 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان کے سرکاری ترجمان ربی عبداللتی نے کہا کہ عہدیدار ان دعووں کی چھان بین کریں گے کہ سیکیورٹی فورسز نے طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا۔ ربی عبداللتی نے کہا کہ مظاہروں کے نتیجے میں مظاہرین اور پولیس دونوں جانب لوگ زخمی ہوئے، اور یہ کہ مظاہروں کی اجازت نہیں تھی اور مظاہرین نے سڑکیں بلاک کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ زخمیوں سے پوچھ گچھ جاری ہے، نتائج آنے والے دنوں میں بتا دیے جائیں گے۔ یہ مظاہرے ملک میں بریڈ کی قیمت میں اچانک 3 گنا اضافے کے نتیجے میں شروع ہوئے، جو اس ملک کے لیے ایک شوق تھا جو پہلے ہی 70% افراط زر اور تیل کی قلت کا شکار تھا۔ مظاہرے جلد ہی صد عمر البشار کے استعفے کے مطالبوں کی شکل اختیار کر گئے جو 30 سال سے برسر اقتدار ہیں۔ ایک طالب علم اکرم یعقوب نے کہا کہ اس وقت مظاہرے پڑھائی سے زیادہ اہم ہیں۔ ان کے الفاظ، نوجوان ایک بہتر زندگی چاہتے ہیں، ان کے بہت سے مطالبے ہیں۔ طالب علموں کے طور پر وہ پڑھائی اور اپنا مستقبل التوا میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ملک کے مستقبل کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ تھے ایک طالب علم اکرم یعقوب کے۔ صحت یاب ہونے کے بعد مصری نے اپنے آبائی قصبے ابری میں ایک مظاہرہ ترتیب دیا جس میں سینکڑوں حمایتی شریک ہوئے جنہوں نے مصری کو اٹھایا ہوا تھا، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ مصری ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ مصری کا کہنا ہے کہ ایک ہاتھ سے محرومی اسے یا سوڈان میں سیاسی تبدیلی چاہنے والے کسی بھی شخص کو نہیں روک سکتی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امکان ہے کہ سن 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر صحت کی سہولتوں کا معاملہ اہم اور فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
صحت کی سہولتوں کے بارے میں عوامی حمایت بڑھنے سے ڈیموکریٹ پارٹی 2018 کے انتخابات میں ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ 2020 کے انتخابات میں بھی پارٹی کے امیدوار کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پروٹیکٹ اور کیئر کی این شاپ نے کہا، صحت عامہ ڈیموکریٹس کے لیے جیت کا نسخہ ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ بہرحال وہ صحت عامہ اور اس کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں گے اور انہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ تھے این شاپ کے الفاظ۔ ریپبلکنز نے اس بارے میں تنقید برداشت کی کہ صحت عامہ کے لیے حکومت کی کٹوتیوں سے بہت سے ضرورت مندوں کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی میریڈین پولٹن نے کہا، کوئی بھی شخص مسائل کے شکار صحت عامہ کے شعبے کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے، اہم بات یہ ہے کہ ہم مسائل کیسے حل کریں۔ یہ تھے میریڈین پولٹن کے الفاظ۔ صحت کی سہولتوں کے بڑھتے ہوئے نرخ امریکہ میں ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز 2016 میں صدارتی نامزدگی حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، وہ اس بار پھر نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا وعدہ ہے کہ سرکاری علاج معالجے کے پروگرام کو سینئر سٹیزنز کے بجائے سب کے لیے وسعت دی جائے گی اور اس کے لیے ٹیکس بڑھائے جائیں گے۔ The goal of a rational healthcare system is not to make insurance companies build... سمجھداری اس میں نہیں کہ صحت عامہ کے نظام سے انشورنس اداروں کو اربوں ڈالر کا منافع فراہم کیا جائے اور ان کے سربراہ خوب مراعات پائیں۔ یہ تھے برنی سینڈرز کے الفاظ۔ اس خیال کی حمایت کرنے والے ڈیموکریٹس کے دوسرے نمایاں رہنماؤں میں کیلیفورنیا کی سینیٹر کمالا ہیریس اور میساچوسیٹس کی سینیٹر الیزابتھ وارن شامل ہیں، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ 2.5 ارب ڈالر کی صنعت کو اگر حکومت نے قبضے میں لیا تو عام انتخابات میں اعتدال پسند ووٹر لاتعلق ہو سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹس کی صحت عامہ سے متعلق تجاویز کو سوشلسٹ قرار دے چکے ہیں.
ڈیموکریٹ لا میکرز آر ناؤ ایمبریسنگ سوشلزم.
ڈیموکریٹس قانون ساز اب سوشلزم اپنا رہے ہیں. وہ فرد کے حقوق کو حکومت کے کلی اختیارات سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. انہوں نے 2016 کی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ کم آمدن والوں کے علاج کے لیے مالی تعاون کے پروگرام میں کٹوتی نہیں کریں گے, لیکن اس سال کے بجٹ میں انہوں نے میڈی کیئر اور میڈیکیڈ دونوں میں کٹوتی کی تجاویز دی ہیں, جن سے غریبوں اور معذور افراد کو فائدہ ہوتا ہے. برائن پیڈنگ کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے ریڈیو پر پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا چاہ رنگ.